أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون إنه هو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفدا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن الإصابة التي جاحدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فقد قال إمام الحسين عليه الصلاة والسلام من كان باذلا فينا مهجته موطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا فإنني راحل مصبحا إن شاء الله تعالى درود بجم محمد وعلى محمد اس امید اس آرزو اس خواہش کے ساتھ کہ مجالس امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی ان محافل میں ہماری زبان سے جو کلمات جاری ہوں ہماری سماعت تک جو کلمات پہنچیں اس میں خدا اور اولیاء خدا کی رضا شامل حال ہو اور ہمیں ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب ہو پر پھر درود بھیجے محمد و آل محمد پر اس دعا اس خواہش کے ساتھ کہ انشاءاللہ ہم سب کا شمار اور ہماری اولاد کا شمار محبان محمد و آل محمد میں سے قرار پائے ایک بار پھر درود بھیجے محمد و آل محمد پر اور اس دعا اور خواہش کے ساتھ کہ انشاءاللہ وہ افراد کے جو اس وقت قید و بند کی اور اسارت کی مصیبتوں کو برداشت کر رہے ہیں محب اہل بیت ہونے کی سزا کے طور پر خداوند عالم ان سب کو جلد سے جلد رہائی کے اسباب فراہم فرمائے ایک بار پھر درود بھیجے محمد و آل محمد پر شہید کی حقیقت شہید کا مقام اور شہید کے اسٹیٹس کے حوالے سے ایک مقدماتی گفتگو کل ہم نے شروع کی اور یہ جاننے کی کوشش کی کہ خداوند عالم مجھے اور آپ کو اس حقیقت سے آشنا کرنا چاہتا ہے مجھے اور آپ کو اس حقیقت کو بتانا چاہتا ہے کہ وہ لوگ کہ جو ظاہری طور پر اس مادی دنیا میں تمہارے درمیان موجود نہیں لیکن انہوں نے اپنی جانوں کو خدا کی راہ میں قربان کیا سبیل اللہ کے اندر قربان کیا ایک ہدف ایک مقصد ایک مرام کے تحت زندگی کو گزارا اور اس مرام اور اس مقصد کے حصول کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ خدا کی بارگاہ کے اندر پیش کیا وہ ہستیاں در حقیقت حیات اور زندگی کی نعمت سے محظوظ ہو رہی ہیں اور تم اگر چاہتے ہو تم یہ تصور کرتے ہو اپنے ذہن کے اندر اس وقت کہ وہ لوگ مردہ ہیں اور تم زندہ ہو در حقیقت بات اس کے بالکل برعکس ہے وہ لوگ ہیں کہ جو خدا کی نگاہ میں زندہ ہیں وہ لوگ ہیں کہ جو حیات اور زندگی کی نعمت سے بہرہ مند ہیں اور میں اور آپ ہیں کہ جو اس وقت جنہیں حیات اور زندگی کی بھیک مانگنی ہے اور ہم نے کل یہ ذکر کیا کہ ذکر امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی ان محافل اور مجالس میں اور آپ جب شرکت کرتے ہیں تو اس کا ایک ہدف یہی ہے کہ ہم اس حیات سے اپنے آپ کو وصل کرنا چاہتے ہیں وہ آب حیات کہ جو پروردگار عالم نے قرآن کریم میں فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، در حقیقت حیات خداوند عالم خلق کرتا ہے وہ پانی کے ذریعے سے. شاید آقا اور مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام پر جو میں اور آپ آنسو بہاتے ہیں وہ آب حیات ہے کہ جس کے ذریعے سے میں اور آپ اپنے آپ کو اس حیات سے متصل کرنا چاہتے ہیں، زندگی گزارنے کا سلیقہ سیکھنا چاہتے ہیں، زندگی گزارنے کا ڈھنگ سیکھنا چاہتے ہیں. ایسا نہ ہو کہ جیسے میرا مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ چلتے پھرتے مردے ہیں یہ لوگ، انسانوں کی صورت میں جو تمہیں نظر آتے ہیں یہ درحقیقت مردے افراد، مردہ ہیں. کیونکہ حیات اس حقیقت کا نام ہے کہ جس کے اندر انسان معرفت رکھتا ہو، یہ جانتا ہو کہ اس کے اطراف میں کیا کچھ ہو رہا ہے، اور اس کے مطابق اس کا عمل بھی یہ بتا رہا ہو کہ وہ جانتا ہے کہ کیا کرنا چاہیے. لیکن اگر ایک شخص اس کا ریئیکشن ایسا نہیں ہے، اس کے ایکشنز ایسے نہیں ہیں کہ یہ بتا سکے کہ اسے معلوم ہے کہ اطراف میں کیا ہو رہا ہے، اور اس کے پروپورشنل اس کے ایکشنز اس بات کی نشاندہی نہیں کر رہے، تو درحقیقت وہ مردہ ہے، وہ زندہ نہیں ہے. اور میں فقط اشارتاً عرض کرتا چلوں، بعض اوقات جب یہ آیت پڑھی جاتی ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، ہمارے ذہن میں یہ تصور آتا ہے کہ جو شہداء کی زندگی کی بات کی جا رہی ہے وہ ماں باد طبیعت ہے، میٹافزیکل ورلڈ کی زندگی کی بات کی جا رہی ہے. میٹافزیکل ورلڈ میں تو کوئی بھی مردہ نہیں ہونے والا، میٹافزیکل ورلڈ میں تو جو ہماری روح ہے وہ نفخ تو فیہ من روح ہی ہے، وہ تو خداوند عالم سے وصل چیز ہے. سوال جو قرآن کریم یہاں پہ کہہ رہے ہیں، میں ان کو مردہ کہاں جانتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ اس دنیا میں موت ہو چکی ہے ان کی، اس دنیا کے اندر وہ اب کوئی ایکشن کو ایگزیکیوٹ نہیں کر سکتے، اپنے ارادے کو اس دنیا کے اندر ایگزیکیوٹ نہیں کر سکتے. پروردگار کہتا ہے کہ نہیں، حی ہے وہ، وہ زندہ ہے، اسی دنیا کے اندر وہ آج بھی ایکٹیو رول پلے کر رہے ہیں. بس یہ نہ سمجھنا کہ 1400 سال پہلے میرا آقا و مولا حسین اگر اس دنیا سے چلا گیا، ظاہری طور پر مادی دنیا سے چلا گیا، تو اب ایکٹیو رول پلے نہیں کر رہا. آج بھی حسین مجھے اور آپ کو یہ صدا دے رہے ہیں کہ جو 1400 سال پہلے مکے سے نکلتے ہوئے آقا اور مولا نے اس زمانے کے لوگوں کو فریاد کی، آج تک حسین کی یہ صدا بلند ہے ہم سب کے لیے جو زندگی کی آرزو چاہتے ہیں، زندگی گزارنا چاہتے ہیں، زندہ رہنا چاہتے ہیں. آئیے سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے زندگی کی بھیک مانگتے ہیں، اور یہ شہید مجھ سے آپ سے کیا کہہ رہا ہے؟ یہ شہید مجھ سے اور آپ سے کہتا ہے من کان باذلا محجتہ فینا، جو کوئی ریڈی ہے اپنی جان کو ہماری خاطر قربان کرنے کے لیے. فینا بہت خوبصورت جملہ ہے، لنا نہیں کہا یا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ ہمارے لیے قربان کرنا چاہتے، نہیں، ایکسٹریم محبت کی بات کی کہ کوئی اور مقصد نہیں ہے اس کا، فقط و فقط اہل بیت علیہ السلام کی محبت کی خاطر اس چیز کے لیے ریڈی ہے. اور ایک اور شرط ہے موطنن علی لقاء اللہ نفسا، اور اپنے آپ کو لقاء پروردگار کے لیے اس نے اگر آمادہ کر لیا تو امام نے یہ نہیں کہا کہ بس اس کا مطلب یہ کہ ٹھیک ہے تم نے ارادہ کر لیا تمہاری نیتیں میرے ساتھ، نہیں، امام نے کہا یہاں پہ تمہیں حرکت کرنی ہوگی. میں نے شہید کی منطق کل آپ کے سامنے ذکر کی کہ شہید فقط حیات کو حاصل نہیں کرتا، وہ چاہتا ہے کہ اس حیات کی خوبصورتی کو دنیا کو دکھائے، دنیا کو نشان دے، تاکہ سارے لوگ زندگی گزار سکے، انہیں زندگی کا مزہ آئے، انہیں سمجھ میں آئے کہ زندگی گزاری کیسے جاتی ہے. لہذا ملا مولا کہتا ہے فلیرحل معنا، آؤ میرا ساتھ دو، آؤ میرے ساتھ حرکت کرو، آؤ میرے ساتھ موو کرو. ایک جگہ پہ رکنا نہیں ہے، حسین سے وصل ہونے کا نام موومنٹ ہے، حرکت ہے. مجھے اور آپ کو اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لانی ہے، مجھے اور آپ کو اپنی زندگی کے اندر یہ دیکھنا ہے کہ میں نے اور آپ نے اطاعت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنا انجام دیا. یہ ہے حسین کی صدا کہ جو مجھے اور آپ کو صدا دی جا رہی ہے، فلیرحل معنا، فقط بیٹھنا نہیں ہے، فقط گریہ نہیں کرنا، بلکہ در حقیقت حسین ایک منطق، ایک مکتب مرام اور ایک ڈاکٹرین کا نام ہے، حسین زندگی گزارنے کے اصولوں کا نام ہے، حسین ایک مکتب کا نام ہے. اور میرا اور آپ کا آقا اور مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام مجھے اور آپ کو دعوت دے رہے ہیں کہ اے حسین کے عزادار، اے حسین کے شیعہ، اے حسین کے ماننے والے، اگر تو چاہتا ہے زندگی گزارنا تو آ میرے ساتھ. آج بھی حسین کی صدا تیرے سامنے موجود ہے. لہٰذا یہ شہید کی منطق ہے کہ وہ زندہ ہے اور زندگی بانٹنا چاہتا ہے. میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اگر میں اور آپ حیات چاہتے ہیں، زندگی گزارنا چاہتے ہیں، زندہ رہنا چاہتے ہیں، زندوں کی طرح زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو آئیے مکتب امام حسین علیہ السلام کو صحیح طرح سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ حیات فقط حسین کے مکتب اور مرام کے اندر موجود ہے۔ لہٰذا اسی آیت کے اندر جو کل ہم نے پڑھی اس کو میں کنٹینیو کرتا کروں اور اس نقطے کی طرف تھوڑا سا اشارہ کرتا چلوں اور پھر ہم اپنے موضوع کے اوپر آتے ہیں۔ جب شہید اپنے مقصد کو دوسروں تک پہنچاتا ہے تو ان کو ایک بشارت دیتا ہے، یستبشرون، بشارت دیتا ہے۔ کس بات کی بشارت دیتا ہے؟ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ تمہیں کسی بات کا خوف ہوگا نہ کسی بات کا حزن ہوگا۔ یہ جو میں نے آپ سے کہا نا کہ خوف اور حزن، فیئر اور گریف، یہ دو ایسی حقیقتیں ہیں جو انسان کے لیے انسان کو عمل سے روکتی ہے، بعض اوقات انسان کو اپنے کمال پہ جانے کے روک لیتی ہے۔ یہ خوف کریٹ ہوتا ہے انسان کے سامنے اور انسان کو ان چیزوں تک پہنچنے سے روکتا ہے جس تک اسے پہنچ جانا چاہیے۔ سب سے امپورٹنٹ خوف خود ہے، موت کا خوف ہے۔ موت کا خوف معمولی خوف نہیں ہوتا، شہید کی منطق یہ منطق ہے۔ شہید تو خدا کی بارگاہ کے اندر ریڈی ہے، لہٰذا جب سورہ جمعہ کے اندر میں اور آپ آیت کی تلاوت کرتے ہیں، جب خداوند عالم یہود سے خطاب کر کے کہتا ہے کہ قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اگر واقعی میں تم محبان خداوند متعال ہو، اولیاء پروردگار ہو، خدا سے محبت کرنے والے ہو، تو پھر موت کی تمنا کیوں نہیں کرتے، موت سے کیوں فرار کر رہے ہو؟ شہید یہ اعلان کرتا ہے، شہید یہ منطق پیش کرتا ہے کہ میں موت کے لیے آمادہ ہوں، میں تو تمنا اور آرزو کر رہا ہوں اس موت کی۔ اسی روایت کے اندر میرا اور آقا مولا، جو خطبہ امام نے فرمایا تھا، جو آخری جملہ تھا مکے سے نکلتے، اس میں امام نے کہا تھا کہ فل یر المعنا، اس کے ابتدا میں میرا مولا کہتا ہے خط الموت علی جید الولد آدم، یہ جو موت کی لکیریں ہیں آدم کی اولاد کے اوپر، یہ تو در حقیقت اس جوان عورت کے نیکلس کی طرح ہے کہ جو اس کی نشانی ہے، اس سے محبت کرتی ہے، اسے عشق رکھتی ہے، وہ نشانی ہے کہ اس کی جوانی کی، اس کی خوبصورتی کی، یہ اسے جدا ہونے والی نہیں ہے۔ یہ موت در حقیقت ہماری عبودیت کی علامت ہے کہ ہم عبد ہیں، ہم لامحدود نہیں ہیں، ہم فانی ہیں، ہمیں اگر کمال چاہیے تو ہمیں لافانی سے وصل کرنا ہوگا اپنے آپ کو، ورنہ ہم سب کے سب فانی ہیں۔ یہ تو ہماری علامت ہے، اس پہ تو ہمیں فخر کرنا چاہیے، کفالی فخرن، یہ تو ہمارا فخر ہے کہ ہم عبد پروردگار ہیں، اس پہ شرم کرنے کی تو ضرورت نہیں ہے انسان کو۔ لیکن یہ جو موت کے لیے خوف ہے، یہ انسان کو بہت سارے کمال سے جانے سے روک رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا وہ جو شہید ہے کہ جس کے بارے میں جب ان کو کہا گیا کہ کسی نے اعلان کیا وائٹ ہاؤس سے کہ جو ہم اگر یہ چیزوں کو کنٹینیو کیا گیا تو ہم آپ کو قتل کر دیں گے، تو وہ شہید بزرگوار یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس چیز سے ڈرایا جا رہا ہے کہ جو میں سالوں سے ریگستانوں میں، شہروں میں، جگہ جگہ جا کے ڈھونڈ رہا ہوں، میں تو اس کی تلاش کے اندر ہوں، میں تو اس کا عاشق ہوں، میں تو اس کی تلاش میں ہوں، تم اس چیز سے مجھے ڈرا رہے ہو جس کے پیچھے میں خود بھاگ رہا ہوں، میں اس کی تلاش میں جا رہا ہوں، تم اس سے مجھے ڈرا رہے ہو۔ یہ درحقیقت شہید کی منطق ہے، یہ شہید کی لاجک ہے جو مجھے اور آپ کو شہید بتا رہا ہے۔ اور میں نے کہا کہ دوسرا مرحلہ وہ ہوتا ہے کہ اس میں شہید فقط یہ نہیں ہے کہ جس نے جو کمال حاصل کیا اس تک محدود رہتا ہے، بلکہ اس کمال کو مجھ تک اور آپ تک پہنچانا چاہتا ہے۔ فارسی کی شاعرہ ہے جس کا نام ہے پروین اعتصامی، وہ ایک شعر، ایک پوم ہے، اس کے اندر جو ہے وہ اس طرح سے پریزنٹ کرتی ہے، پکچرائز کرتی ہے کہ ایک بار ایک شخص ایک شمع سے گفتگو کر رہا ہے، ایک کینڈل سے جو گفتگو کر رہا ہے رات میں، اور شمع سے کہتا ہے کہ شاہدی گفت بے شمی امشب در و دیوار مزین کردم، آج کی رات میں نے پوری رات جاگا تھا، میں نے در و دیوار کے اندر یہ بینرز لگائے، یہ خوبصورت کیا ہے، یہ لائٹیں لگائی ہیں، دیکھو پورا محفل سجائی ہے، میں نے عزا خانہ سجایا ہے، میں نے یہ سارا کام کیا۔ یہ سارے قصیدے پڑھتا ہے کہ میں نے یہ کیا، میں نے رات کو یہ کیا، میں نے فلاں کام انجام دیا، میں نے فلاں کام انجام دیا، سب کچھ کیا۔ یہ سب کچھ جب پوری تقریر ختم ہو جاتی ہے، ایک گھنٹے کی تقریر ختم ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد شمع اس سے کہتی ہے، کینڈل اس سے کہتی ہے کہ آنچش بر شمردی برمن، یہ سارے کام جو تم نے مجھ پر مجھے بتایا کہ میں نے یہ بھی کیا اور میں نے وہ بھی کیا اور میں نے وہ بھی کیا، تو نہ کر دی ہمیرا من کر دم، یہ سارے کام تو نے نہیں کیے، میں نے یہ کام کیا، اگر میری روشنی نہ ہوتی اس کائنات کے اندر، اس کمرے کے اندر، تو اس کام کو سارے انجام دے سکتا تھا۔ شہید اگر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی نہ ہوتی، قسم بخدا آج خدا کا نام اس کائنات کے اندر موجود نہ ہوتا. لہذا اگر ہم یہ سارے کام انجام دے رہے ہیں تو اس شہید کا صدقہ ہے کہ جس کی خاطر میں اور آپ اس کام کو انجام دے رہے ہیں. اور یہ شہید کی منطق ہے کہ جو مجھے اور آپ تک کو شہید پہنچانا چاہتا ہے کہ میں ایک مکتب, ایک مرام, ایک مقصد کے تحت زندگی گزاری ہے. آؤ اس مکتب کو سمجھو اور میرے مکتب کی طرح زندگی گزارنے کی کوشش کرو. یہ راستے کو سمجھنے کی کوشش کرو, اس راستے پر چلنے کی کوشش کرو, اس راستے کو انتخاب کرنے کی کوشش کرو. لہٰذا یہ جملہ امام کا بہت عظیم جملہ ہے, اس پہ غور و فکر کریں کہ جس کے اندر میرا اور آپ کا مولا مجھ سے اور آپ سے خطاب کر کے کہہ رہا ہے, فَلْيَرْحَلْ مَعْنَا, آؤ میرے مکتب, میرے مرام اور میری ویژن کے ساتھ, میرے مشن کے ساتھ قدم بڑھاؤ, میرے ساتھ آگے چلو. میں جس مقصد کے تحت قربانی دی اس کو سمجھنے کی کوشش کرو, اس کو جاننے کی کوشش کرو اور اس کے خاطر قربانی دینے کی کوشش کرو. یہ جو شہید کا مقصد, یہ جو مکتب, یہ جو ڈاکٹرین ہے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے, خاص طور پر سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام. کہ مکتب کے اندر اگر میں اور آپ واقعی معنوں میں کربلا سے, محرم سے, ذکر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے زندگی سمجھنا چاہتے ہیں, زندگی سیکھنا چاہتے ہیں, زندہ رہنا چاہتے ہیں, تو میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ اس پاتھ کو سمجھیں, اس راؤٹ کو سمجھیں کہ جس کی خاطر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانی دی, تاکہ میں اور آپ امام کی کاروان میں شامل ہو سکیں, میں اور آپ امام کی ہمراہی کر سکیں, میں اور آپ امام کا ساتھ دے سکیں, میں اور آپ فقط ان لوگوں میں ہمارا شمار نہ ہو جو شعار اور نعرے تو لگائیں, جو جن کی زبان کے اوپر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا نام ہو, لیکن حقیقی معنوں میں حسین کے مقصد کے ہمراہ نہ ہو. اور یہ ایک بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے کربلا کی تاریخ کے حوالے سے. جو موضوع انشاءاللہ ہم آج سے شروع کرنا چاہ رہے ہیں, اور انشاءاللہ اگر خدا نے توفیق دی ان چند راتوں میں جو آپ کے ساتھ میں شامل ہوں گا اس موضوع پہ ہم لوگ گفتگو کرنا چاہیں گے, اس کے مقدماتی طور پر اس ٹاپک کو میں آپ کو سوال کے طور پر پیش کرنا چاہ رہا ہوں. ایک بہت امپورٹنٹ سوال ہے ہمارے ذہن کے اندر کہ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ وہ افراد کے جو ظاہری طور پر عقیدے کے اعتبار سے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمراہ تھے, خدا پر یقین رکھتے تھے, رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر یقین رکھتے تھے, بدرود بشم محمد وآلہ محمد, محمد, محمد عمل کے اعتبار سے, عقیدے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ظاہری طور پر وہی عقیدہ تھا کہ جو امام حسین علیہ السلام کا عقیدہ تھا. عمل کے اعتبار سے اگر آپ دیکھا جائے تو نمازیں پڑھ رہے تھے, خود کربلا کے اندر, خود کربلا کے اندر بعض اوقات نعوذ باللہ یہ شعار لگائے جا رہے تھے کہ نعوذ باللہ فرزند زہرا سلام اللہ علیہ کو جلد شہید کیا جائے تاکہ ہم نماز کو ادا کر سکیں. بس عمل کے اعتبار سے میرے مولا حج پر جب تشریف لے گئے تھے, اسی خطبے کو جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا, 8 ضلع کو جو امام نے حج کو عمرے میں تبدیل کیا, بس کا مطلب حج قائم تھا, لوگ حج انجام دے رہے تھے, ظاہری طور پر اعمال کے اعتبار سے وہ سارے عمل انجام دیے جا رہے تھے. میرے اور آپ کے ذہن کے اندر جب میں اور آپ ڈاکٹرین کی بات کرتے ہیں, مکتب کی بات کرتے ہیں, لائف زندگی گزارنے کے اصولوں کی بات کرتے ہیں, ورلڈ ویو کی بات کرتے ہیں, تو یہی چیزیں ہمارے ذہن کے اندر آتی ہیں, عقیدہ اور عمل. سوال ہمارا یہ ہے کہ ایسا کیا پرابلم تھا کہ ظاہری طور پر عقیدے کے اعتبار سے بھی خدا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھا جا رہا تھا, عمل کے اعتبار سے بھی ظاہری طور پر دین کے جو اعمال تھے اس کو انجام دیا جا رہا تھا, پھر کیوں نہ فقط حسین کا ساتھ نہیں دیا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا, بلکہ آقا و مولا کے اگینسٹ میں کھڑے ہوئے اور یہ فجیع واقعات پیش آئے. یہ ایک بہت بڑا کوشچن ہے جس کا جواب مجھے اور آپ کو اس کے جواب کو تلاش کرنا ہے. یہ ایک بہت امپورٹنٹ کوشچن, یہ عبرت ہے کربلا کی, یہ کربلا کا ایک بہت بڑا سوال ہے کہ جس کا جواب مجھے اور آپ کو تلاش کرنا ہے. اس کے بغیر میں اور آپ حقیقی معنوں میں نہیں کہہ سکتے کہ میں نے اور آپ نے کربلا کو سمجھا اور کربلا سے میں نے درس حاصل کیا. بس یہ جو سوال میرے اور آپ کے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی زندگی کے اندر جب میں اور آپ تحلیل کرتے ہیں انسان کو, ہم یہ کہتے ہیں کہ دو چیزیں امپورٹنٹ ہیں, ایک اس کا عقیدہ امپورٹنٹ ہے اور اس کا عمل امپورٹنٹ ہے. جب ہم مثلا اپنی مجالس کے اندر، اپنی محافل کے اندر، اپنی کلاسز کے اندر جو بھی چیز آرگنائز کرتے ہیں، تو ہم کن چیزوں پہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم عقیدے پر گفتگو کرتے ہیں اور عمل پہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں. یہ دو کام ہوتے ہیں جس کو ہم انجام دے رہے ہوتے ہیں. اور اس کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مثلا ہم نے اپنی ڈیوٹی پوری کر لی اور اپنی ذمہ داری کو ادا کر لیا. لیکن جب آپ تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، جب آپ واقعات کا مطالعہ کرتے ہیں، جب آپ ہسٹری کو دیکھتے ہیں، جب آپ کربلا کو دیکھتے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے دیر از سم تھنگ مور امپورٹنٹ، مے بی کوئی چیز اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ جو درحقیقت ڈیسیشن میکنگ کے پروسیس کے اندر بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے، اور جس کی بیسس کے اوپر آپ ڈیسیشنز لے رہے ہوتے ہیں اپنی لائف کے اندر. بہت امپورٹنٹ ڈیسیشنز آپ کسی اور چیز کے اوپر لے رہے ہوتے ہیں. جو چیز مجھے اور آپ کو سمجھنی ہے اور مجھے اور آپ کو جاننی ہے، اور انشاءاللہ اگر خداوند عالم نے توفیق دی تو جو موضوع ہم نے انتخاب کیا ہے اس کا ٹائٹل اس طرح سے ہے، اس کو ہم یہ کہیں گے طرز زندگی، وے آف لائف، روش زندگی، سب کی زندگی، جو بھی آپ ٹائٹل دینا چاہیں، زندگی گزارنے کے اصول، کیسے کسی کام کو آپ اور میں انجام دیتے ہیں. عقیدہ عمل امپورٹنٹ ہے، لیکن اس سے زیادہ ایک چیز جو شاید بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے وہ میرے اور آپ کا طرز زندگی ہے، میرے اور آپ کی زندگی گزارنے کے اصول ہیں کہ جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. دیکھیں دشمن نے جس چیز پہ سب سے زیادہ کام کیا، آپ آئیں اسی ورلڈ، ہم یہاں کی بات کرتے ہیں، مثلا کینیڈا کی آپ بات کریں، آپ جب اس سوسائٹی کے اندر آتے ہیں تو کوئی آپ کو کہتا ہے کہ آپ خدا پر ایمان نہ رہیں، آپ خدا پر یقین نہ رکھیں، آپ کہیں کہ خدا بند عالم جو ہے دنیا کے اندر موجود نہیں. کسی نے آپ کو آج تک کہا؟ کسی نے آپ کے سامنے تقریر کی؟ کسی نے آپ کو جو ہے وہ کوئی لیکچر دیا؟ کسی نے کوئی چیز کہی؟ کسی نے آپ کو جو ہے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی. بس عقیدے میں تو آپ کو کوئی بھی اعتراض نہیں کر رہا کہ آپ کیسے بھی جو بھی عقیدہ رکھنا چاہیں. وہ کہہ رہے ہیں بھائی مثلا ہم تو پلورسٹک سوسائٹی ہیں، جس کو جو دین رکھنا ہے، جس کو جو مرام رکھنا ہے، وی ڈونٹ کیئر اباؤٹ اٹ، آپ کو تو جو کرنا ہے کریں، بس عقیدے میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے. عقیدے کی تو کوئی یہاں پہ کہہ رہے ہیں ہمیں تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، آپ کو جو کرنا ہے کریں. عمل کی بات کریں تو کہتے ہیں ہم آپ کے لیے پریئر روم بنا کے دیتے ہیں، آپ کو ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنی ہے، آپ کو ہاتھ کھول کے نماز پڑھنی ہے، آپ کو کرسچن کی طرح سے جو دعا کرنی ہے، ہر سائن یہاں پہ لگا ہوا ہے، جیسے آپ کو جو کام انجام دینا ہے یو آر فری ٹو ڈو اٹ. بس عمل کے اندر بھی تو ان کی طرف سے تو کوئی اعتراض نہیں، تو کہہ رہے ہیں ہم تو پلورسٹک سوسائٹی ہے، واٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو. اور ہمیں تو بعض اوقات اچھا بھی لگتا ہے کہ یہ سوسائٹی کتنی اچھی سوسائٹی ہے کہ نہ عقیدے کا کوئی پرابلم ہے، نہ عمل کا کوئی پرابلم ہے، ہم اچھے مسلمانوں کی طرح جو زندگی گزار رہے ہیں. ہمارا سوال یہاں پر ایک بہت امپورٹنٹ سوال آئے گا کہ کلیش ہے کہاں پر، پرابلم ہے کہاں پر، ایشو ہے کہاں پر، جو ویلیو سسٹم ہے، زندگی گزارنے کے اصول ہیں، وہاں پر کہاں پہ پرابلم آ رہا ہے؟ وہ کیا چیز ہے کہ جس کو وہ چاہتے ہیں کہ آپ کسی بھی دین، کسی بھی مرام، کسی بھی مکتب کے ہو، لیکن ایک سنگل ویلیو سسٹم ہوگا جس کو سب فالو کر رہے ہوں گے. چاہے آپ کسی بھی دین، کسی بھی مکتب، کسی بھی مرام کے ماننے والے ہوں، لیکن وہ ویلیو سسٹم ہے، وہ طرز زندگی ہے، وہ وے آف لائف ہے جس کو آپ کو اوبے کرنا ہوگا، اور اس طرح سے آپ کو زندگی گزارنی ہوگی. میں آپ کو ایک سادہ مثال سے سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ میں اپنے اس بات کو کنوے کر پاؤں. آج کا ٹاپک جو مثلا ہم جو مقدماتی گفتگو یہاں پہ کر رہے ہیں، جس کے بعد انشاءاللہ ہم لوگ ٹاپک پہ وارد ہوں گے، مجھے آپ کا تھوڑا سا سپورٹ چاہیے ہوگا. یہ موضوع کی اہمیت کو سمجھنا جو ہے ہمارے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. میں چند مثالوں کے، کچھ قرآنی مثالیں آپ کے سامنے دینا چاہوں گا، کچھ قرآنی آیات کی مثالیں دینا چاہوں گا، کچھ تاریخ سے مثالیں آپ کے سامنے دینا چاہوں گا. اس کے بعد ہم اصل موضوع کی اہمیت کو سمجھیں، پھر ہم موضوع میں وارد ہوں، تاکہ ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ ہم گفتگو کر کیا رہے ہیں، ہم کس ٹاپک کو سمجھنا چاہ رہے ہیں، ہم کربلا کی کس ڈائمینشن کو سمجھنا چاہ رہے ہیں، اور در حقیقت جو کلیش آف سویلائزیشن کہا جاتا ہے، جو کلیش ہے وہ ہے کہاں پر، بیسکلی اس کا افیکٹ کہاں پر ہوتا ہے، جس کو میں اور آپ اچھی طریقے سے سمجھنا چاہتے ہیں تاکہ ہم اس کو ایویلیویٹ کر سکیں اور پھر اس کے مطابق جو ہے اپنی ذمہ داری کو سمجھنے کی کوشش کر سکیں. ایک بار درود بھیجیں محمد والے محمد. حدیث پڑھنے سے پہلے میں ایک قرآنی مثال آپ کے سامنے دیتا ہوں تاکہ شاید وہ مطلب ہمیں بہت بہتر طریقے سے جو ہے وہ سمجھ میں آ سکے شاید. دیکھیں تاریخ کا ایک واقعہ ہے جو قرآن کریم نے مختلف انداز میں قرآن کریم میں پیش کیا. قرآن کریم کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے کے اندر جب خدا کا یہ ولی فرعون کے دربار میں حاضر ہوتا ہے اور فرعون کو یہ کہا جاتا ہے کہ خدا کی اطاعت کرو اور ان بندگان خدا کو جنہوں نے تم نے اپنا غلام بنایا ہوا ہے، تو نے اپنے انڈر میں لیا ہوا ہے، اسے اپنی غلامی سے جو ہے آزاد کر، ان کو آزاد لوگوں کی طرح زندگی گزارنے کی اجازت دی جائے. فرعون کا یہ اعلان کیا جاتا ہے، فرعون کہتا ہے، جادوگروں کو بلایا جاتا ہے، اور فرعون جو ہے وہ جادوگروں سے کہتا ہے کہ تم اس بڑے جادوگر کے سامنے अपना जादू पेश करो और उसको शिकस्त दो। अगर तुमने इस काम को अंजाम दिया तो तुम मिनल मुकर्रबीन हो जाओगे, तुम्हें जो है वो मकाम और मंजिल मिलेगी जो आज तक मैंने किसी को भी नहीं दी, तुम मुझसे जो है वो सबसे ज़्यादा क्लोज हो जाओगे। ये लोग जो है वो, मैं उस पूरे वाक्य को आपके सामने इस वक्त नहीं पढ़ना चाह रहा हूँ, मैं उस खास जुमले को पढ़ना चाह रहा हूँ जो फिरौन ने कहा था, उससे हम लोग जो एक मैसेज को हासिल करना चाहेंगे। शायद अगर बात की मजालिस के अंदर मौका हुआ तो मैं इस वाक्य को तफसील के साथ आपके सामने पेश करना चाहूँगा, अभी सिर्फ मौजू को समझाने के लिए जो है मैं इस आयत के इस टुकड़े को पेश करना चाह रहा हूँ। जब फिरौन के जादूगरों ने अपने जादू को पेश किया, रस्सियों को डाला उन्होंने, हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम ने अपनी असा को उनके सामने फेंका और वो असा एक अजदहे की सूरत में ज़ाहिर होती है, उन तमाम रस्सियों को जो है वो उसने जो है वो निगल लिया। इस मौके पर एक वाकया पेश आता है और वो वाकया कुरान करीम इस तरह से नकल करता है कि ये जो जादूगर थे, ये जो मैजिशियंस थे, उन्होंने जब इस वाकईयत को देखा फौरन से समझ गया कि हम जो कर रहे थे वो आंखों का धोखा था। इस शख्स ने जो काम अंजाम दिया ये आंखों का धोखा नहीं, ये वाकईयत है। बस उनको ये मालूम था कि ये बशर की ताकत से बालातर कोई कमाल है कि जो यहां पर अंजाम दिया जा रहा है। जैसे ही इस काम को देखा उन्होंने कहा कि आमंतु बिल रब्बिल आलमीन रब्बे मूसा व हारून, ये जुमला उनकी जबान से जारी हुआ, उन्होंने खुदा की बारगाह के अंदर सिजदा किया। जब इन्होंने खुदा की बारगाह में सजदा किया, अब मैं आपसे सवाल करता हूं, रिप्लाई के अंदर जब फिरौन ने यह देखा कि इन लोगों ने खुदाए रब्बुल आलमीन के सामने सजदा कर लिया, इन्होंने मूसा और हारून अला नबीना व अलैहिस्सलाम के खुदा को कबूल कर लिया, उस रब को कबूल कर लिया अपने रब के तौर पर, उसको एतराज़ क्या करना चाहिए आपके ख्याल में? आपसे अगर मैं सवाल करूँ, अगर कोई शख्स आपका कोई क्लेम हो और उस क्लेम के अगेंस्ट में आपके सामने कोई काम अंजाम देगा तो आप क्या कहेंगे उसको? सर आपके ख्याल में, अगर उस आपके ख्याल में क्या जवाब देना चाहिए, फिर उनको क्या कहना चाहिए कि तुम बिस्मिल्लाह, अगर आप कुछ बोलना चाहें तो बिस्मिल्लाह बोल सकते हैं, क्या कहना चाहिए उसको? हुआ क्या? मैंने आपको वाक्य समझाया, एक काम था जिससे उसने कहा था कि मैं रब हूँ तुम्हारा, उन लोगों ने फिरौन के मुकाबले में जो है वो किसी और के सामने सजदा कर लिया, किसी और खुदा को जो है कबूल कर लिया। अब ये जो क्लेम कर रहा था मैं रब हूँ, उसे क्या कहना चाहिए था कि तुमने जो तुम्हारा जो ईमान है, तुम्हारा अकीदा है वो गलत है, तुमने जो क्यों उसको खुदा मान लिया, मैं तुम्हारा खुदा हूँ, ठीक है, इसको ये कहना चाहिए तुम्हारे अकीदे के अंदर प्रॉब्लम है, या उसे ये कह देना चाहिए था कि तुम्हारा अमल गलत है, तुम्हें जो है वो मसलन इसके सामने सजदा नहीं करना चाहिए था खुदा के सामने, मैं उसका मसलन नुमाइंदा हूँ, मैं उसके मसलन उसके रिप्रेजेंटेटिव हूँ, तुम मुझे सजदा करो, उस खुदा को सजदा करने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। बस या अकीदे पे एतराज़ करना चाहिए था या अमल पे एतराज़ करना चाहिए था, इसके अलावा एतराज़ करने का कोई हक नहीं बनता। कुरान करीम जो जुमला फिरौन का बयान कर रहा है वो अजीब गरीब है। कुरान करीम सूरह आराफ की आयत नंबर 123, इंशाल्लाह इस आयत को घर जाके तिलावत करें, कि इस आयत के अंदर खुदावंद आलम ने फिरौन का जो माइंडसेट है वो किस तरह से बताया है। ये माइंडसेट जो है वो समझना बहुत ज़रूरी है। कुरानी वैल्यू सिस्टम के अंदर, कुरानी सिस्टम जो कुरान करीम ने मुझे और आपको समझाया है, वो फॉर्म अफराद की अलग होती है। किसी ज़माने के अंदर फिरौन की सूरत के अंदर है, किसी ज़माने के अंदर यजीद की सूरत के अंदर मौजूद है, किसी ज़माने के अंदर नाम नहीं ले रहा मैं आपको, आप नाम खुद अपनी जगह पे फिल कर सकते हैं, अफराद चेंज हो सकते हैं, नाम चेंज हो सकते हैं, टाइटल्स चेंज हो सकते हैं, लेकिन जो वैल्यू सिस्टम है, जो माइंडसेट है, वो चेंज नहीं होता। माइंडसेट वही है कि जो वहां पर मौजूद है। लिहाजा मुझे और आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उस वैल्यू सिस्टम को समझने की कोशिश करें, उस माइंडसेट को समझने की कोशिश करें जो कुरान करीम मुझे और आपको समझाना चाहता है। बस यहाँ पर कुरान करीम फिरौन की मंतिक और फिरौन की लॉजिक जो है मेरे आपके सामने इस तरह से पेश करता है, काला आमन तुम बिही, तुम ईमान लेकर आए, बस मुझे ईमान लाने में कोई एतराज़ थोड़ी है, तुम इस पर ईमान ले आओ, उस पर ईमान ले आओ, किसी और पर ईमान ले जाओ, मुझे क्या फर्क पड़ता है। आमन तो भी प्रॉब्लम कहाँ पर है, आमन तो भी कब लान आज न लकूँ, मेरी परमिशन से पहले तुमने कैसे कर लिया? गुलामों को तो ये हक नहीं बनता। हमारे मुल्क के लोग, पाकिस्तान के लोग ये कहते हैं, बैगर्स आर नॉट चूजर्स, बैगर लोग तो चूज नहीं कर सकते, तुमने चूज कैसे कर लिया, प्रॉब्लम कहां पर है? हु गिव यू द राइट टू चूज? ये जो गुलामाना माइंडसेट था, रविश जिंदगी तुम्हारी गुलामाना थी, मैंने तुम्हें गुलामों की तरह परवरिश दी थी, ये तुमने कब से ये सोच लिया कि गुलाम जो है वो अपने तौर पर डिसीजन ले सकते हैं? कहां से तुम्हारे जहन के अंदर आ गया कि यू कैन टेक द डिसीजन ऑन योर ओन? यू डोंट हैव द राइट टू डू दैट, तुम्हारे पास ये राइट नहीं है, तुम्हें यह हक नहीं दिया गया कि तुम सोचो भी इस बात के बारे में कि तुम्हारा रब कौन है। मैं डिसाइड करूंगा, मैं जिससे कहूंगा तुम उसको सजदा कर सकते हो, मैं जिससे कहूंगा तुम उसको सजदा नहीं कर सकते हो, मैं जिससे कहूंगा तुम्हें उसका साथ देना है, मैं जिससे कहूंगा तुम्हें उसके मुखालिफत खड़ी होनी है। आई एम द वन हु विल डिसाइड। यह है फिरौनी मंतिक, यह है फिरौनी लॉजिक जो मुझे आपको कहती है कि जो जिंदगी गुजारने के उसूल है, फिरौनियत ये चाहती है कि बंदों को गुलाम की तरह जिंदगी गुजारना सिखाए, उनको ये कहें कि फकत तुम्हें यस सर कहना है, हम जो डिसाइड करेंगे तुम्हारे लिए चाहे वो सही हो गलत हो, मैं जो कहूंगा वो दर हकीकत सही है, ना ये कि जो हक और बातिल एग्जिस्टेंशियल रियलिटी के अंदर कोई चीज नहीं है, मेरे कहने से जो हक तश्कील पाता है और मेरे कहने से बातिल तश्कील पाता है, बस मैं जो कहूंगा वो तुम्हें करना है और मैं जिससे मना करूंगा वो तुम्हें उस काम को अंजाम नहीं देना है। मैं वापस इस आयत की तलावत कर रहा हूँ, ये आयत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आयत के अंदर फिरौन कुरान करीम इस आयत को फिरौन की मंतिक के तौर पर नकल कर रहा है, कहता है काल अल फिरौन, फिरौन ने ये जुमला कहा, आमन तुम भी, मैं दोबारा से कह रहा हूँ कि उसने इस बात पर एतराज़ नहीं किया कि तुम खुदा पर ईमान क्यों लेकर आए, जिस बात पर एतराज़ था वो इस बात पर एतराज़ था कि गुलाम को किसने हक दिया कि जो है वो अपनी तरफ से चूज करेगा चीज़ों को, ये हक तुम्हें हासिल नहीं है, ये जो रविश जिंदगी तुमने इंतखाब की है, ये जिंदगी गुजारने के जो उसूल इंतखाब किए, फैसला जो भी कर रहे हो उससे मुझे कोई ताल्लुक नहीं है कि तुम कर क्या रहे हो, प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारा जो जिंदगी गुजारने का उसूल है वहां पर मुझे इशू है, ये इशू जो है वो सही नहीं है, यहां पर मुझे तुम्हें रोकना है, तुम्हें इस बात का हक नहीं है कि तुम इस काम को अंजाम दो, चाहे सही करो या गलत करो, चाहे कॉन्ट्रैक्ट साइन करो या ना करो, इससे मुझे गरज नहीं है, मसला ये है कि ये साइन करने से पहले तुमने मुझसे परमिशन ली थी या नहीं ली थी, अगर मुझसे परमिशन ली थी तो दैट्स फाइन, उसके बाद तुम सही भी काम करो तो मुझे कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर मुझसे परमिशन नहीं ली गई और उसके बगैर ये काम अंजाम दिया गया तो यहां पर है कि जिसको बहुत बड़ा इशू है। जैसा फिरौन कहता है काला फिरौन आमन्तुम बिही कबल अन आज़न लकुम, तुमने ईमान लेकर आए खुदावंद आलम पर, रब मूसा व हारून अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर, कबल अन आज़न लकुम, इससे पहले कि मैं तुम्हें परमिशन देता। यह है जो रविश है जिंदगी, मैंने कहा कि ना एतराज अकीदे पर है, ना एतराज अमल पर है, बल्कि एतराज किसके ऊपर है, सबकी जिंदगी के ऊपर है, जिंदगी गुजारने के प्रिंसिपल्स के ऊपर है, रविश जिंदगी के ऊपर है, आप इस काम को कैसे अंजाम देते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका वाइस वर्सा अफेक्ट है, अकीदा और अमल अपनी जगह पर कायम होता है, लेकिन अगर मेरा और आपका तर्ज जिंदगी, ये जो शोर, ये जो स्लोगन लगाया जाता है डू इन रोम्स एज द रोमन्स डू, दर हकीकत मुझसे और आपसे कहा जाता है कि उनकी तरह जिंदगी गुजारना शुरू करो, आहिस्ता आहिस्ता तुम भूल जाओगे तुम भी खुद की किसी खुदा को मानते थे, तुम भी किसी हुसैन अलैहिस्सलाम का मातम करते थे, उसकी आवाज पर लब्बैक कहते थे, ये सब भूल जाओगे तुम इस जिंदगी के अंदर इतने महव हो जाओगे, इस जिंदगी गुजारने के स्टाइल्स के अंदर इतने महव हो जाओगे कि इसके बाद तुम्हें जहन में ही नहीं आएगा कि किसी और तरीके से जिंदगी गुजारी जा सकती थी। बाज़ औक़ात ये होता है मेरे और आपके साथ कि मैं और आप मारिफत के एतबार से, मुझे और आपको मालूम है कि ये काम सही है गलत है, मेरी और आपकी जब अमल की बात की जाती है तो मुझे और आपको मालूम है कि ये अमल करना सही है। एक और पॉइंट है जिसको इंक्लिनेशन और ग्रैश कहा जाता है, ये हुब और बुक्स कहा जाता है, तवली और तबरी कहा जाता है, वो मेरा टॉपिक नहीं है अभी। उसके बाद एक चौथा मरहला आता है जिसको कहा जाता है वे ऑफ लाइफ, आप जिंदगी गुजार कैसे रहे हैं, और वेस्टर्न सिविलाइजेशन ने, सैटेनिक सिविलाइजेशन ने इस पर बहुत अच्छा काम किया है, उन्होंने ये काम किया है कि मेरी और आपकी ज़िंदगी गुजारने के उसूलों को इस तरह से तब्दील किया जाता है कि मुझे बाद में एहसास होता है कि ये हो क्या गया मेरे साथ। बाज़ औक़ात होता है ना कि आप ये सवाल करते हैं कि हम अपनी जनरेशन को बचाए क्यों, बचाए कैसे इस सिस्टम के अंदर, और बाज़ औक़ात ये सवाल आते हैं कि क्यों ऐसा होता है कि हम आते हैं, हम मदरसे भी जा रहे होते हैं, हम इस्लामिक स्कूल भी जा रहे होते हैं, सब कुछ सही होता है, अकीदा भी सही होता है, अमल भी सही होता है, लेकिन प्रॉब्लम हो कहाँ पर रहा होता है कि जिसकी वजह से बिल्कुल थोड़े से बाद जो है वो जनरेशन कम्प्लीटली चेंज हो जाती है, जिंदगी गुजारने के उसूल कम्प्लीटली चेंज हो जाते हैं, मैं और आपके सोचने का स्टाइल बिल्कुल चेंज हो जाता है, ऐसा कहाँ होता है, प्रॉब्लम कहाँ पर है। दर हकीकत रूट कॉज जो है वो वे ऑफ लाइफ के अंदर है, उस वे ऑफ लाइफ को जब तक मैं और आप इस्लाह नहीं करेंगे या उस पर गौर व फिक्र नहीं करेंगे या उसकी खातिर प्लानिंग और बरनामा रेजी नहीं करेंगे, तदबीर नहीं करेंगे, तो वी आर एट लॉस, हम लूज करेंगे इस बैटल को, ये बैटल जो है वो मैं और आप जिंदगी नहीं गुजार सकते। लेकिन हुसैन अलैहिस्सलाम के अंदर वो वे ऑफ लाइफ मौजूद है, जिनका तर्ज जिंदगी, जिनका जिंदगी गुजारने का स्टाइल हुसैनी स्टाइल था, वो ना फकत हुसैन के साथ आखिर दम तक रहे, बल्कि अगर दुश्मन की फौज में भी थे तो उन्होंने हुसैन की फौज को शामिल किया। لیکن جن لوگوں کا وے آف سٹائل زندگی گزارنے کے اصول اور پرنسپلز اور طرز زندگی حسینی طرز زندگی نہیں تھا، کربلائی طرز زندگی نہیں تھا، شہیدانہ زندگی نہیں تھا، وہ لوگ حسین کے ساتھ تھے لیکن آخری موقع پر جو حسین کا ساتھ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ یہ وہ بنیادی فرق ہے کہ جس جو فیصلہ کرتا ہے حق و باطل کا، جو میری اور آپ کی طرز زندگی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ یہ طرز زندگی سے کیا مراد ہے؟ یعنی میں اور آپ بولتے کیسے ہیں، میں اور آپ کھاتے کیسے ہیں، ہمارے گھر میں رہنے کا اسٹائل کیسا ہے، ہمارے لباس پہننے کا اسٹائل کیسا ہے، یہ طرز زندگی۔ اس میں کوئی حلال و حرام کی بعض اوقات بحث نہیں آتی۔ آپ کہیں کہ میں یہ کام کروں یا نہ کروں، اس سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ کوئی شاید فرق نہیں پڑتا، لیکن اس کی یہ جو افیکٹ آ رہا ہے وہ درحقیقت کسی ویلیو سسٹم کی بیسس کے اوپر آپ کی زندگی کو ایسا گزارا جا رہا ہے۔ اور یہ سمجھنا میرے اور آپ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اگر اس چیز کی میں نے اور آپ نے اصلاح نہیں کی، اس پہ میں نے اور آپ نے کام نہیں کیا، تو پھر جو ہو میں اور آپ نہیں سمجھ پائیں گے کہ پرابلم کہاں پر ہو رہا ہے میرے اور آپ کے ساتھ۔ لہٰذا بعض ایک روایت کے اندر اس طرح سے فرمایا جاتا ہے، ایک بار درود بھیجو محمد والے محمد پر، روایت میں کہا جاتا ہے کہ عبادت تین طریقوں کی ہوتی ہے، عبادت کرنے والے تین طریقوں کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں کہ جو عبادت کرتے ہیں خوف کی بنا کے اوپر۔ یہ کن لوگوں کی عبادت ہے؟ غلاموں کی عبادت ہے۔ ایک وہ عبادت ہوتی ہے کہ جو عبادت کی جاتی ہے کسی لالچ یا ہرس کی بنیاد پر، کوئی چیز آپ کو اس کے اگینسٹ میں چاہیے ہوتی ہے، یہ تاجروں کی عبادت ہے۔ اور ایک عبادت ہوتی ہے کہ جو فقط حب پروردگار کی خاطر عبادت ہوتی ہے، اس کو لائے کے عبادت پایا ہے اس لیے میں عبادت کر رہا ہوں، اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ آزاد مردوں کی عبادت ہے۔ عقیدے کے اعتبار سے تینوں خدا پر یقین رکھتے ہیں، عمل کے اعتبار سے تینوں عبادت کے کام انجام دے رہے ہیں، لیکن روش کے اعتبار سے ایک غلاموں کی عبادت کر رہا ہے، ایک تاجروں کی عبادت کر رہا ہے، ایک آزاد مردوں کی عبادت کر رہا ہے۔ یہ ہے روش، یہ ہے کس طریقے سے میں اور آپ کاموں کو انجام دے رہے ہیں، میری کام کرنے کا انداز کیا ہے، میرے چلنے کا انداز کیا ہے، میرے بولنے کا انداز کیا ہے، یہ آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ کی حقیقت کیا ہے، آپ کسی کام کو کیوں انجام دے رہے ہیں، یہ آپ کے لیے طے کر رہا ہوتا ہے آپ کی زندگی کے اصولوں کو۔ لہٰذا عبادت، تینوں عبادتیں فقہی اعتبار سے قبول ہے خداوند عالم کی بارگاہ کے اندر، لیکن درجات کے اعتبار سے زمین و آسمان کا فرق ہے ان تینوں عبادتوں کے درجے کے اندر۔ کہ ایک غلام کی عبادت ہے کہ جو مجبور ہے اس کام کو انجام دے، کیونکہ ذہن کے اندر خوف ہے کہ اگر میں نے نہیں کیا تو کیا ہوگا میرے ساتھ۔ دوسری طرف ایک لالچ ہے، ایک تجارت ہے، ایک شخص ایک کام کر رہا ہے اس کے اگینسٹ میں ایک چیز چاہ رہا ہے اس کے مقابلے میں، یہ بھی عبادت فقہی اعتبار سے قبول ہے خدا کی بارگاہ کے اندر۔ لیکن ایک شخص اگر آزاد مرد کی طرح خدا کو لائے کہ عبادت سمجھ کے اس کام کو انجام دیتا ہے، اس کا مرتبہ خدا کی بارگاہ کے اندر عظیم ہے۔ یا وہ جملہ کہ جو آقا اور مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مقتل کے اندر اپنے دشمنوں کو مخاطب کر کے کہا۔ آپ اس جملے کو اس عنوان سے سمجھنے کی کوشش کریں، جملہ میرا مولا نے کیا کہا، یا شیعت اعلی ابی سفیان ان لم تکون ان لم تخاف ال عربی مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہی، اگر تم خداوند عالم اگر تم خدا پر یقین نہیں رکھتے اور تمہیں خوف مات کا خوف نہیں ہے، بس عقیدے کے اعتبار سے امام نے کہا کہ اس کو سائڈ پہ چھوڑ دو ابھی تھوڑی دیر کے لیے، لیکن کونو احرانن فی دنیا کو محاذا، آزاد مردوں کی طرح تو زندگی گزارو، کیوں کسی کے ڈکٹیشن لے رہے ہو، کوئی تمہارے لیے تعین کرے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، یہ کام کیوں کر رہے ہو تم اپنے لیے؟ یہ کہاں سے کہا؟ یہ حسینی فکر نہیں ہے، یہ یزیدی فکر ہے، یہ فرعونی فکر ہے، یہ فرعونی مکتب ہے کہ جو مجھے اور آپ کو سکھا رہا ہوتا ہے کہ وی ول ڈیسائڈ فار یو واٹ ٹو ڈو اینڈ واٹ ناٹ ٹو ڈو، وہ آپ کے لیے اور میرے ڈیسائڈ کر رہا ہوتا ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ اس سے مجھے اور آپ کو باہر آنا ہے، زندگی کے گزارنے کی روش بھی مجھے حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے سیکھنی ہے، بس عقیدہ بھی مجھے حسین سے لینا ہے، عمل بھی مجھے حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے لینا ہے، میری گرائشات اور میرے حب و بغض کو بھی مجھے حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے لینا ہے، میری زندگی گزارنے کے اصول بھی مجھے آقا و مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے لینا ہے۔ ایک بار درود بھیجو محمد والے محمد، اور یہ جو بیٹل ہے، یہ جو جنگ ہے، یہ بہت خطرناک جنگ ہے، یہ بہت باریک لائنز ہیں یہاں پہ، بہت فائن لائنز ہیں یہاں پہ، جس کو مجھے اور آپ کو طے کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن اگر میں نے اس پر غور و فکر نہیں کیا، میں نے اس کے لیے پلاننگ نہیں کی، میں نے اس کے لیے جو ہے وہ اپنے آپ کو آمادہ نہیں کیا، تو نعوذ باللہ میں نے اپنا اور اپنی جنریشنز کا نقصان کیا ہے۔ میں در حقیقت حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیا لیکن حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح زندگی نہیں گزاری. یہ زندگی گزارنے کے اصول ہیں، فل یرحل معنا، آئیے حسین کے ساتھ چلنا شروع کریں، ہمارا چلنے کا انداز حسینی انداز ہو، ہمارا بولنے کا انداز حسینی انداز ہو، ہمارے گھروں کا ماحول حسینی ماحول ہو، ہمارا ہر بچہ جو زندگی گزار رہا ہو اسے معلوم ہو کہ جو یزیدی سسٹم ہے، یہ جو فرعونی سسٹم ہے، اس میں زندگی گزارنے کی کیا روش اور طریقہ کار ہے. اگر مجھے حسینی زندگی گزارنی ہے تو اس کی کیا طریقہ کار، کیا روش ہوگی، کیسے میں اور آپ زندگی گزاریں گے، یہ فرق ظاہر ہو جائے میرے اور آپ کی زندگی کے اندر. ایسا نہ ہو کہ مجھے اور آپ کو نہ سمجھ میں آیا کہ جب ایک محفل کے اندر میں اور آپ بیٹھے ہوں کہ یہ ایک مسلمان ہے یا غیر مسلمان ہے، ایک شیعہ ہے یا غیر شیعہ ہے. نہیں، آپ کی زندگی گزارنے کا ہر اصول یہ بتا رہا ہے کہ یہ مکتب محمد و آل محمد کا ماننے والا، یہ حسین کا چاہنے والا، یہ سیرت علی اکبر پر چلنے والا نوجوان ہے، یہ سیرت زینب ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام پہ چلنے والی عورت ہے، یہ سکینہ بنت حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر چلنے والی نوجوان لڑکی ہے. وہ خود اس کی ہر عمل جو ہے مجھے اور آپ کو نشاندہی کر رہا ہو کہ یہ واقعتاً ایسا ہے، یہ واقعیت ہے کہ جو مجھے اور آپ کو اپنی ذات کے اندر، اپنے عمل کے اندر، اپنی زندگی کے اندر ایکچولائز کرنی ہے. یہ میری اور آپ کی زندگی سے کوئی ایکسٹرنل چیز نہیں ہے، اٹ از اے پارٹ آف آر لائف. ڈے ٹو ڈے ایکشنز جو میں اور آپ لے رہے ہیں اس کا پارٹ ہے کہ میں اور آپ حسینی زندگی گزاریں، ہر لمحہ اس بات کا اعلان کر رہا ہو کہ میں کس مکتب اور کس مرام اور کس زندگی کی روش کو انتخاب کیا ہو، کس راستے پہ میں چل رہا ہوں. اپنے آپ کو اس مرام کے اندر ایبزارب کرنے کی کوشش کریں، اور یہ وہ حقیقی ویلیو سسٹم ہے کہ جو مجھے اور آپ کو لرن کرنا ہے کربلا سے، مجھے اور آپ کو سمجھنا ہے کربلا سے. اور جب انسان اس حقیقت کو سمجھ جاتا ہے تو لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، پھر نہ خوف ہے نہ حزن ہے. میرا مولا علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، ایک روایت کے اندر فرماتے ہیں کہ یا ایہ الناس لا تستوحشوا فی طریق الہدیٰ لقلت اہلہ، تمہیں وحشت نہیں ہونی چاہیے، تمہیں خوف نہیں ہونا چاہیے کہ اگر حق کے راستے پر چلنے والے کم ہیں. کوانٹیٹی حق اور باطل کو کریٹ نہیں کرتی، حق اور باطل ایک ریالٹی ہے کہ جو خارج کے اندر موجود ہے. اگر ایک قافلے کے اندر، ایک کاروان کے اندر 72, 100, 150 کے افراد موجود ہوں، دوسری طرف جو ہے وہ لشکر کا لشکر موجود ہو، یہ کوانٹیٹی، ڈیموکریسی، ووٹس حق کو کریٹ نہیں کرتے. حق ایک ریالٹی ہے جو خارج کے اندر موجود ہے کہ جس کو مجھے اور آپ کو سمجھنا ہوگا، اور اگر مجھے اور آپ کو اپنے آپ کو ویلیو دینی ہے تو مجھے اور آپ کو اس حق سے اپنے آپ کو وصل کرنا ہوگا. حق میرے اور آپ کا انتظار نہیں کر رہا، میں اور آپ حق کے منتظر ہیں، مجھے اور آپ کو اپنے آپ کو حق سے وصل کرنا ہے. اور یہ کربلا کا پیام اور کربلا کا میسج ہے کہ جو مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. اس دعا کے ساتھ ہی خداوند عالم، میں ایک ڈسکلیمر پہلے سے کہہ دوں کہ جو چند راتیں آپ کے سامنے موجود ہوں، نہ اس موضوع کے حوالے سے میری ایکسپرٹیز ہے، نہ اس موضوع میں اس کا حق بنتا ہے کہ میں اس موضوع پہ گفتگو کروں، لیکن فقط چند سوالات آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا، اور ہم سب مل کے جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس موضوع کی اہمیت کتنی ہے. اگر شاید اس محرم کے اندر ہمیں فقط یہ سمجھ میں آ جائے کہ اس موضوع کی، اس روش کی، زندگی گزارنے کے اصولوں کی، ان پرنسپلس کی ارزش کتنی ہے خداوند عالم کی بارگاہ کے اندر، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر، تو یہ بہت ویلیویبل ہے ہمارے ان چند راتوں کے لیے کہ ہم نے کربلا سے ایک امپورٹنٹ میسج کو لرن کیا. انشاءاللہ اگر میری طرف سے کوئی کوتاہی ہوتی ہے، کوئی کمی ہوتی ہے، تو انشاءاللہ آپ اس کو درگزر کریں گے. اور ہم سب مل کے دعا کرتے ہیں کہ آقا و مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی اولاد اور ان کے اصحاب ہماری ہیلپ کریں کہ ہم اس مکتب سے حقیقی معنوں میں مکتب حسینی کو حاصل کر سکیں اور حسینی زندگی گزار سکیں. ہم یہ کہہ سکیں کہ جس طرح سے میں اور آپ دعا کے اندر کہتے ہیں کہ پروردگار مجھے زندگی اور موت، ایسی زندگی اور موت دے کہ اسے محمد و آل محمد علیہ السلام کو زندگی اور موت عطا کی. درود پیش محمد و آل محمد. السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلى الارواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله اخر لحظ مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. آج دو محرم ہے، شب دو محرم ہے، میرے آقا و مولا کی کربلا میں ورود اور انٹری کا دن ہے. ایک بار پھر شاید ہم سب مل کے خلوص دل کے ساتھ آقا کو سلام کرتے ہیں. ایسے سلام کریں کہ جیسے میں اور آپ کربلا کی سرزمین پہ موجود ہوں، مرز کربلا پہ موجود ہوں اور فرزند زہرا سلام اللہ علیہ تشریف لا رہے ہوں اس کربلا کے اندر. مگر آپ آقا کو کیسے سلام کریں گے؟ آقا کی طرف کیسے جھپٹ کر جائیں گے؟ آقا کو کیسے اپنے گلے سے لگائیں گے؟ آئیے اس طریقے سے دل کی گہرائیوں کے ساتھ حسین کو سلام کرتے ہیں. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد وعلی. ابھی کہتا ہے کہ دو محرم کو میرا مولا حر کے ساتھ ساتھ سرزمین کربلا کے اطراف میں سواری کر رہا تھا. ایک قاصد آتا ہے، ہن نے آقا کو کہا کہ آقا اب اس کے بعد میں آپ کو اجازت نہیں دے سکتا کہ آپ کاروان جو ہے وہ حرکت کریں، میں مجبور ہوں یہاں پر. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ گفتگو کے بعد ایک مقام پر، ایک شہر کے اندر ایک مکان کے اوپر انٹر ہوتے ہیں. وہاں پر لوگوں سے سوال کیا کہ سرزمین کا نام کیا ہے. کچھ افراد آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سرزمین کا نام طف ہے. میرے مولا نے کہا کہ سرزمین کا کوئی اور نام بھی موجود ہے. بعض روایتوں میں کچھ اور بھی نام ہے، لیکن کچھ روایات کے اندر اس کے بعد راوی یہ کہتا ہے کہ ہاں مولا، اس سرزمین کا ایک اور نام بھی ہے، اس سرزمین کا نام ہے کربوبلا. فاطمہ کے بیٹے علی کے فرزند کی زبان سے ایک جملہ نکلا، اللہم انی اعوذ بک من کرب و بلا. پروردگار، تیرا یہ عبد، تیرا یہ بندہ مصیبتوں سے، مشکلات سے، سختیوں سے تیری پناہ چاہتا ہے. اس کے بعد اس سرزمین کو جس کے بارے میں علی ابن ابی طالب یہ کہہ چکے تھے کہ یہ عشاق کی سرزمین ہے، یہ عاشقوں کی سرزمین ہے، یہاں خدا کے محب دفن ہونے والے ہیں، یہاں پہ میرا مولا کہتا ہے، یہاں حسین نے دو محرم کو یہ اناؤنس کیا کہ یہ عاشقوں کی سرزمین ہے، یہ وہ مکتب ہے، یہ وہ زمین ہے جہاں سے عشق اور حیات کے سرچشمے پھوٹیں گے. میرا مولا یہ کہتا ہے، ہذہ محط رحالنا، یہی پہ ہمارا سامان اترے گا. ہذہ مقام قبورنا، ارے اسی مقام پر ہماری قبریں بنائی جائیں گی اور اسی مقام سے ہمیں اٹھایا جائے گا. اس کے بعد میرا مولا کہتا ہے، میرے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ مجھ سے وعدہ کیا ہے اور مجھ سے جھوٹا وعدہ نہیں کیا گیا. میں کہوں گا مولا آپ نے اعلان کر دیا نا کہ آپ کی قبریں یہاں بنیں گی، آپ نے اعلان کر دیا کہ آپ کو روز محشر اسی مکان سے اٹھایا جائے گا، مگر مولا عاشور کا دن آئے گا جب ایک موقع پر بہت سے لوگ آ کر ساری لاشوں کو اٹھا کے لے جائیں گے. کوئی قبیلہ اپنے قبیلے والوں کی لاشوں کو اٹھا کے لے جائے گا، کوئی جاننے والا اپنے جاننے والے کی لاشوں کو اٹھا کے لے جائے گا. ارے کربلا کے بند میں فاطمہ کا لاش
کو تنہا موجود ہوگا, عمر سعدیہ اعلان کرے گا کوئی ہے کہ جو فاطمہ کے لال کے جنازے کو پامال کرے, دس لعین کڑے ہوتے لا حول ولا قوت الا باللہ. ارے میرے مولا نے تو یہ اعلان کیا تھا کہ حسین کی قبر بنے گی, لیکن یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ عاشور کے دن دس گھوڑے سوار, گھوڑوں کو نئی ٹاپے لگائی جاتی ہے, نئی نالے لگائی جاتی ہے, فرزند سارا تیروں سے زخمی بنا, گھوڑوں کی لاشوں گھوڑوں نے اس لاشے کو مامار کر دیا. راوی یہ کہتا ہے ورزل حسین, ارے آقا کے جنازے کو گھوڑوں کی ٹاپوں کے تلے پامال کر دیا. ارے وہ بہن جس نے یہ سنا تھا کہ میرے بھائی کی قبر, میرے ولی کی قبر کربلا میں بنے گی, جب 11 محرم کو اس پامال شدہ لاشے کے پاس سے گزرتی ہے تو یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہے, آنتا ابن امی کیا میری ماں فاطمہ کے بیٹے حسین. انا للہ و انا الیہ راجعون. وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. خاتم حسین.